أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین سحر عالمی نیٹ ورک کے پروگرام پیام رحمان میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں اور آج آپ کی خدمت میں سورہ عبس کا تعارف پیش کیا جائے گا اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب. انشاءاللہ ہماری گفتگو باقاعدہ قرآن مجید کے اس سورہ کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کے ترجمے کے بعد شروع ہوگا. تو آئیے پہلے ہم چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کا ترجمہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره.
به نام خدای رحمان و رحیم. اس نے ترش روئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا. ایک نابینا کے اس کے پاس آنے پر اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی. اور جو اپنے آپ کو حق سے بے نیاز سمجھتا ہے سو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. اور لیکن جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ خوف خدا بھی رکھتا تھا اس سے تو آپ بے رخی کرتے ہیں. ایسا درست ہرگز نہیں. یہ آیات یقیناً نصیحت ہیں. پس جو چاہے انہیں یاد رکھے. یہ محترم صحیفوں میں ہیں جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں. یہ ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو عزت والے نیک ہیں. ہلاکت میں پڑ جائے یہ انسان یہ کس قدر ناشکرہ ہے. یہ نہیں سوچتا کہ اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے. نطفے سے بنایا ہے, پھر اس کی تقدیر بنائی, پھر اس کے لیے راستہ آسان بنا دیا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ عبس کا تعارف لے کے, اور الحمدللہ آپ نے اور ہم سب نے مل کر سورہ عبس کی ابتدائی آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنا. تمام ناظرین کی خدمت میں, تمام مسلمانان عالم کی خدمت میں ہم آج حلول ماہ مبارک شعبان یا شعبان المعظم کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. بالخصوص اس شعبان کے مہینے میں جو انتہائی عظیم عیدیں ہیں یعنی اعیاد شعبانیہ, جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام, حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے اور پوری کائنات کے امام حضرت حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہے، اور ان ہستیوں کے ساتھ ایک اور ہستی جو کربلا میں ایک انتہائی اہم کردار جس نے ادا کیا، امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ شخصیت کربلا میں رہی، میری مراد حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ جن کی ولادت 4 شعبان کو ہوئی۔ لہذا ان عیدوں کی مناسبت سے ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشیوں میں خوش ہونا اور خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، الہی امین یا رب العالمین۔ تو ناظرین آئیے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ جناب مولانا احتشام حیدر رضوی صاحب، اور ان کی طرف چلتے ہیں سورہ عبس کے تعارف کے حوالے سے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور حلول ماہ شعبان اور اس مہینے کے اندر جو عیدیں ہیں جن کا بھی تذکرہ ہوا، اس سلسلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
میں آپ کو بھی اور اپنے تمام ناظرین اکرام کو تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اس ماہ شعبان کی برکتوں سے ہم سب بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔
الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ قبلہ، ہم گفتگو شروع کرتے ہیں، اور حسب دستور جو ہمارا طریقہ کار ہے، سورہ عبس کا ایک مختصر تعارف اجمالی طور پر، اور اس سورہ کا شان نزول کیا ہے وہ آپ بیان فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ سورہ مبارکہ عبس یہ قرآن مجید کا 80واں سورہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور اس میں 42 آیتیں ہیں۔
صحیح۔
سورہ کا نام عبس رکھا گیا ہے، وہ اس سورہ کے پہلے ہی لفظ سے ماخوذ ہے، چونکہ سورہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کلمہ عبس سے،
عبس وتولیٰ۔
عبس کے معنی ہے منہ پھیرنا، عبس کے معنی ہے، عبس در حقیقت اگر آپ اس کو لغت میں دیکھیں تو عبس دل کی تنگی کی وجہ سے جو انسان کی پیشانی کے اوپر بل پڑتے ہیں
اور چہرے پہ جو تاثرات آتے ہیں،
جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے لفظ عبس کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ عبس کے معنی ہے۔
اور جس کے چہرے پہ تاثرات آتے ہیں اسے عبوس کہا جاتا ہے۔
عبوس کہا جاتا ہے جی۔ سورہ کے مضامین کیا ہیں؟ اس سورہ میں بہت اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو سورہ کا آغاز ہوتا ہے لفظ عبس کے ذریعے سے، یعنی اس نے ترش روئی اختیار کی، ترش رو ہوا اور اس نے منہ پھیر لیا جب اس کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ جس شخص نے اس سے منہ پھیرا اور اس کے پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے اس کے آنے سے،
نابینا کے آنے سے
اور اس نے جو گفتگو کو قطع کرنا چاہا، گفتگو کو توڑنا چاہا، اس شخص کی جس نے منہ پھیرا نابینا کے آنے سے، ان کو مورد عتاب قرار دیا گیا ہے۔
اچھا۔
انہیں در حقیقت یہ سمجھایا گیا کہ یہ کام جو آپ کا تھا وہ طریقہ اور یہ آپ کا کام صحیح نہیں تھا،
مناسب کام نہیں،
یہ آپ کا مناسب کام نہیں تھا۔ دوسرا مسئلہ جو اس سورے میں بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا اعلان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے، کن پاکیزہ ہاتھوں سے یہ قرآن لکھا گیا ہے، اس کو نازل کرنے والے کتنے اللہ کے مکرم اور معزز فرشتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انسان کی ہلاکت کا سبب، انسان کی تباہی کا سبب کفران نعمت ہے۔
یقیناً بے شک
انسان جو تباہ ہوا ہے، انسان جو برباد ہوا ہے، اس کا بنیادی راز یہ ہے کہ اس نے خدا کی نعمتوں کو نہیں پہچانا، یا خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس نے کفران نعمت کیا ہے۔ یہ انسان کی ہلاکت کا
یہ ہلاکت کا باعث ہے
انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اس کے بعد اس سورہ میں پروردگار عالم نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے دانے اگائے، ہم نے زمین کو شگافتہ کیا، اور ہم نے انگور پیدا کیے، ہم نے ترکاریاں پیدا کیں، ہم نے گھنے باغات پیدا کیے. گویا پروردگار عالم نے انسان کو اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا ہے. اور ایک نقطہ اور بھی یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ چونکہ معاد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے،
قیامت کا
تذکرہ کیا جا رہا ہے، معاد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو یہاں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے پانی برسایا، ہم نے زمین کو زندہ کیا، ہم نے زمین کو شگافتہ کیا. گویا یہ ان مخلوقات کی معاد ہے. زمین زندہ ہو رہی ہے، دانے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، درخت جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو گویا یہ گیاہ اور نباتات کی ایک معاد ہے، اور پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم انہیں زندہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم تمہیں بھی قیامت کے دن.
جس کا انسان قبلہ روزانہ ہمیشہ جو ہے مشاہدہ کرتا ہے کہ موسم بہار آتے ہی درخت اور ہریالی ہر طرف جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہی درخت سردیوں میں بالکل اس طرح لگتا ہے کہ جیسے مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، بالکل خشک ہو جاتے ہیں.
یہی سے انسان کو یہ نتیجہ لینا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ مردہ زمینیں زندہ ہو رہی ہیں، جس طریقے سے یہ دانے جو ہیں وہ زندہ ہو رہے ہیں، جس طریقے سے یہ درخت زندہ ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے پروردگار عالم روز قیامت انسان کو زندہ کرے گا. اس کے بعد اس سورے میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب مومنین کا کیا حال ہوگا اور کافرین کا کیا حال ہوگا.
صحیح.
کچھ چہرے وہ ہوں گے جو جن کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوگی، جن کے چہرے روشن ہوں گے،
نورانی ہوں گے،
اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جن کے اوپر غبار پڑی ہوگی، غبار آلود ہوں گے.
اللہ.
اور اس کے بعد اس سورے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ دن وہ ہوگا جب ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، بھائی کو انسان نہیں پہچانے گا، بھائی سے فرار اختیار کرے گا، باپ اور بیٹے سے انسان فرار اختیار کرے گا، ماں سے فرار اختیار کرے گا. وہ دن وہ ہوگا جب انسان کو خود اپنی فکر ہوگی. یہ مضامین ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں.
اور اس کا شان نزول،
شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے دو شان نزول اس کے بیان کیے ہیں.
صحیح.
عام طور سے جو مشہور ہے مفسرین کے درمیان میں وہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تشریف فرماتے اور آپ کی بزم میں قریش کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا جن کو آپ دعوت اسلام دے رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے، اپنی رسالت کی دعوت دے رہے تھے، خدا کے احکام کو ان کے سامنے پیش کر رہے تھے. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اسی درمیان عبداللہ ابن مکتوم نامی شخص مجلس پیغمبر میں وارد ہوئے، جو نابینا تھے، اور یہ جناب خدیجہ کے رشتے کے بھائی بھی ہیں. یہ نابینا تھے،
عبداللہ ابن مکتوم
نابینا تھے اور مفلس آدمی تھے، غریب آدمی تھے. یہ بزم میں آئے اور ظاہر نابینا ہیں یہ، تو ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح کی محفل ہے اور کس طرح سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے اس کیفیت کو ظاہر ہے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، نابینا ہے. انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ مجھے آیات قرآن کی تعلیم دیجئے، مجھے خدا کے پیغام کو سنائیے، اس کے احکام کو بتائیے، اس کے عقائد کو بیان کیجئے. اس طرح سے انہوں نے کئی مرتبہ پیغمبر کی بات کو قطع کرنا چاہا. تو اس وقت ان مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان سے منہ پھیر لیا. پیغمبر ان کا یہ انداز دیکھ کر، یہ طریقہ دیکھ کر پیغمبر کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے اور پیغمبر نے ان سے منہ پھیر لیا. کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس گروہ کو جس کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ مکے کے شناختہ لوگ ہیں، معروف لوگ ہیں، اگر ہم نے ان کو مسلمان بنا لیا، انہوں نے دعوت حق کو قبول کر لیا، تو یہ جو مخالفتوں کا بازار گرم ہے یہ ختم ہو جائے گا.
یعنی یہ کام جو پیغمبر اس وقت انجام دے رہے ہیں یہ زیادہ اہم ہے بظاہر.
بظاہر ایک مبلغ جو ہے
جی
ظاہر ہے کہ
وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام زیادہ اہم ہے
کہ ان کو ہم مسلمان بنا لیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ با نفوذ ہیں بستی کے اندر. اور اس کے بعد جو مخالفتوں کا بازار گرم ہے، ہماری دعوت کی جو مخالفت کی جا رہی ہے وہ کم ہو جائے گا. لہذا آپ نے عبداللہ ابن مکتوم کی طرف توجہ نہیں کی، ان سے منہ پھیر لیا۔ اس وقت پروردگار عالم نے اس سورہ کو نازل کیا کہ پیغمبر، آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا جو خود یہ چاہتا ہے کہ آپ ہماری ہدایت کریں، وہ پاکیزہ نفس بننا چاہتا ہے، آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ یہ مفسرین کے درمیان میں مشہور ہے اور مفسرین نے شان نزول کو یہ بیان کیا ہے، یہ ایک شان نزول ہے۔
لیکن قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو دوسرے شان نزول کو انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد بیان کریں گے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے مہمان جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب، سورہ عبس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔
سورہ عبس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے چند بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دینے میں مشغول تھے۔ اس وقت حضرت ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند اسلامی تعلیمات بیان کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ رسول اللہ نے اس مداخلت کو ناپسند کیا اور آپ نے اس سے بے رخی برتی۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوا۔ کچھ لوگ معاذ اللہ اسے رسول اللہ کی غلطی شمار کرتے ہیں، جبکہ اس میں رسول اللہ کی صداقت، وحی میں امانت اور دعوت الالحق کے بارے میں آپ کے شوق و شغف کا ثبوت ہے۔ البتہ ان آیات میں سر دلبران در حدیث دیگران کے طور پر اس راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ اس عظیم کارواں میں ایک نابینا مومن کئی سرداروں سے زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہی نادار لوگ اس دین کے لیے قربانی پیش کر سکتے ہیں، ورنہ مراعات یافتہ لوگ اس دین کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں۔ اس قسم کا طرز خطاب قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ مخاطب رسول کو قرار دیا جاتا ہے جبکہ دوسروں کو سنانا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے رسول، اگر آپ شرک کا ارتکاب کریں تو آپ کا عمل ہبط ہو جائے گا۔ اس طرح حقیقی مخاطب رسول پاک نہیں، بلکہ وہ کردار یا وہ سوچ ہے جو دنیا والوں پر حاکم ہے اور جس کے تحت ناداروں کے ساتھ بے اعتنائی بڑھتی جاتی ہے اور تمام تر اہمیت مراعات یافتہ طبقہ کو مل جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی نصیحت ہے، یعنی قرآن ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں۔ اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرآن عرضی صحیفوں سے پہلے ملکوتی صحیفوں میں مدون ہو چکا تھا۔ یہ تدوین ایسے فرشتوں کے ہاتھوں انجام پائی ہے جو عزت والے اور نیک ہیں۔ ہلاکت میں پڑ جائے یہ انسان، یہ کس قدر ناشکرا ہے۔ یہ لفظ اظہار نفرت کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے ہم مردہ باد کہتے ہیں۔ اس کے بعد کلمہ تعجب استعمال ہوا ہے کہ انسان کس قدر منکر حق ہے۔ ایک حقیر بوند سے پیدا ہونے والی یہ مخلوق اپنی تقدیر کی مالک نہیں ہے، یعنی بہت سی باتوں میں یہ بے بس ہے۔ اپنے اوصاف و خصلت، موت و حیات اور آفت و مرض وغیرہ میں مقید اور محدود ہونے کے باوجود انکار کی یہ حالت، جبکہ اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت کا حصول آسان بنا دیا ہے۔ پھر چند روز روئے زمین پر چلنے پھرنے کے بعد اس قدر بے بس کہ زمین میں دفن ہو جاتا ہے، پھر جواب طلبی کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت حدیث، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ شعبان کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان نہایت شریف مہینہ ہے اور یہ میرا مہینہ ہے، اس کا حق فرشتے سمجھتے ہیں اور اس میں لوگوں کی روزی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس مہینے کی برکتوں کو ہمارے شامل حال فرما اور اس میں جو روزی پروردگار عالم نے مقدر کی ہے وہ ہمارے شامل حال فرما۔ ناظرین، وقفہ ختم ہوتا ہے، یہاں پہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب سے سورہ عبس کے حوالے سے۔ جی قبلہ، آپ شان نزول بیان کر رہے تھے. ایک شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک نابینا آتا ہے عبداللہ ابن مکتوم, تو پیغمبر جو ہے وہ تبلیغ فرما رہے تھے قبیلے کے لوگوں کو یا قریش کے اہم لوگوں کو, تو پیغمبر کو یہ بات تھوڑی ناگوار گزرتی ہے. دوسری شان نزول کیا ہے؟
دوسری شان نزول جو مفسرین نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ بنی امیہ کا ایک شخص جو ہے وہ پیغمبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا.
کس نے فرمایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام.
شان نزول جو ہے وہ یہ مفسرین نے بیان کی ہے, البتہ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے اس سلسلے میں جو اسی مطلب کی تائید کرتی ہے.
صحیح.
کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے وہ اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو وہ شخص بنی امیہ سے تعلق رکھتا تھا اور پیغمبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم مجلس میں آئے, تو اس شخص نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دامن جو ہے وہ ہم سے متصل ہو اور ہمارا کپڑا میلا ہو جائے. تو اس نے جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوئی اور اس نے ترش روئی اختیار کی,
اپنا
لباس جو ہے وہ سمیٹ لیا. تو اس وقت جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی. ہمارے بزرگ علماء میں جناب سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی نظریے کو قبول کیا ہے کہ یہ آیت پیغمبر کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے, شان نزول جو ہے وہ پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ اس شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے. اور اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد بہت سے مؤیدات پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ پیغمبر جو صاحب خلق عظیم ہو, وہ پیغمبر جو اخلاق کے عظیم درجے کے اوپر فائز ہو, آخر ان سے کیوں کر یہ ممکن ہے کہ اس طرح کا طریقہ وہ اختیار کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آغاز سورے میں پیغمبر کا نام نہیں لیا گیا ہے, عبسا کا لفظ آیا ہے, تولا کا لفظ آیا ہے. اب یہ نہیں کہا گیا کہ پیغمبر نے جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا, پیغمبر نے اس سے منہ پھیر لیا. اگرچہ بات کی آیتیں پیغمبر سے مخاطب ہیں اس میں پروردگار. بہرحال یہ شان نزول, لیکن سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ بات کی آیتیں جو ہیں وہ قرینہ نہیں بنتی ہیں کہ آغاز کی جو آیتیں ہیں وہ بھی پیغمبر کی شان میں ہوں.
صحیح.
یہ دو شان نزول ہیں اس سلسلے میں جو بیان کیے گئے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ فضیلت کے بارے میں اپنے کہا کہ
جی دوسرا مسئلہ وہی, ہاں تلاوت اور اس کی فضیلت ہے اس سورے کی.
فضیلت کے بارے میں روایت میں وارد ہوا ہے خود پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا, من قرأ سورۃ عبس, جو بھی سورہ عبس کی تلاوت کرے گا, جاء یوم القیامہ ووجہ زاہق مستبشر, روز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ خندہ ہوگا اور وہ شخص حشاش و بشاش محشر میں وارد ہوگا. لہٰذا اس سورے سے بھی ہم سب کو فائدہ اٹھانا ہے.
قبلہ اس کے مضامین, اس کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں, آپ نے فضیلت کو بیان کر دیا, اس سورے کے اندر جو مجموعی طور پر مضامین اور مطالب ہیں وہ کیا ہیں؟
ظاہر میں نے اس کا ذکر کیا ہے آغاز کلام میں کہ اس میں پروردگار عالم نے جو ہے وہ قرآن کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے, قرآن کی عظمت بیان کی ہے, اس میں خدا نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے, روز قیامت انسان کی
کا ذکر کیا ہے,
کیا کیفیت ہوگی اس کو بیان کیا ہے.
جی میں کچھ آیات کی تلاوت کرتا ہوں قبلہ, اگر آپ اجازت دیں. ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ آیات کی طرف آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 13 سے ہم تلاوت کرتے ہیں. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 16 تک, یعنی ان چار آیات میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے؟
ان چاروں آیات میں پروردگار عالم نے اپنے کلام کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ یہ قرآن جو پروردگار کا کلام ہے, یہ کلمات جو ہیں وہ ایسے صحیفوں میں درج ہیں جو مکرم ہیں, بلند مرتبہ ہیں.
فی صحف مکرمہ,
فی صحف مکرمہ, ایسے صحیفوں میں درج ہیں جو مکرم ہیں. مرفوعۃ مطہرہ, وہ صحیفے بلند ہیں اور پاکیزہ ہیں,
پاک و پاکیزہ ہیں,
اور ایسے ہاتھوں میں ہیں. بے عیدی سفرتن, ایسے ہاتھوں میں ہیں جو مکرم ہیں اور نیک ہیں. پروردگار عالم نے ان آیات میں قرآن مجید کی عظمت کا اعلان کیا ہے کہ یہ قرآن ایسے صحیفے میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند ہے، پاکیزہ ہے، ایسے ہاتھوں میں ہے جو ہاتھ نیک ہیں، امین ہیں، کرام ہیں۔ یعنی پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کلام ایسی جگہ کے اوپر محفوظ ہے جہاں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی، جہاں کسی طرح کا کوئی باطل کا کوئی گزر نہیں ہے، بلکہ یہ کلام پاک و پاکیزہ ہے۔ جس طریقے سے دوسری کتابیں، مذہبی دوسری کتابیں، اس کے اندر باطل پہنچ گیا، اس کے اندر تحریف ہو گئی،
بالکل،
لیکن یہ قرآن
اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں،
کوئی تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بہت ہی پاکیزہ ہے، یہ بلند ہے، اور یہ ایسے ہاتھوں میں ہے جو نیک ہیں، ایسے ہاتھوں میں ہیں جو مکرم ہیں، کرام ہیں، محترم ہیں۔
یقیناً
ایک مسئلہ یہ ہے جو اس میں پروردگار عالم نے اپنی قرآن کی عظمت کا اعلان کیا ہے کہ فی صحف مکرمہ، یہ مکرم صحیفوں میں ہے۔ اب وہ لوح ہے، کوئی ورقہ ہے، کوئی نوشتہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں یہ قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور وہاں سے فرشتے جو ہیں،
بعض آیات میں باقاعدہ لوح محفوظ کا ذکر ہے، فی لوح محفوظ۔
لیکن اللہ ظاہر مفسرین نے یہاں اس نظریے کو رد کیا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہو۔
اچھا،
لوح محفوظ کے علاوہ
لوح محفوظ مراد نہیں،
مفسرین نے دلیل جو پیش کی انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ کے علاوہ یہ کوئی ایک چیز ہے
صحیح
کہ جہاں یہ قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے احتمال دیا کہ صحف اس سے مراد جو ہے وہ گزشتہ انبیاء کے پاس جو صحیفے تھے اس میں یہ کلمات جو ہیں وہ درج تھے، اس کو بھی رد کیا ہے۔ بلکہ ان کا، مفسرین کا کہنا یہ ہے لوح محفوظ مراد نہیں ہے، اس سے کہتے ہیں کہ لوح محفوظ قرآن مجید میں، پورے قرآن میں لوح محفوظ کے لیے کہیں لفظ صحف نہیں آیا ہے، جمع کے شکل میں کوئی لفظ جو ہے لوح محفوظ کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ان مفسرین کا کہنا ہے۔ لہذا یہ لوح محفوظ کے علاوہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو قرآن لکھا ہوا ہے اور وہاں سے فرشتے پیغمبر اسلام کے پاس لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ان آیات میں غور کیا جائے تو پروردگار عالم ان آیات کی عظمت کے ذریعے سے ان آیات اور کلمات کی قدر و قیمت کو بیان کر رہا ہے۔ اتنے پاکیزہ ہیں، اتنے بلند ہاتھوں میں ہیں، لہٰذا انسان ذرا تو غور کر، ان کلمات کو تیری ضرورت نہیں ہے، یعنی تم اسے قبول کرو یا نہ کرو، اس کی عظمت میں،
یعنی یہ قرآن ہمارا محتاج نہیں بلکہ ہم
قرآن کے محتاج ہیں
اور اس کی آیات کے محتاج ہیں،
محتاج ہیں۔ مثلا یہ متحر ہے، اب اگر تم بھی طاہر بننا چاہتے ہو، تم بھی پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ بلند ہے، اگر تم بھی بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن سے متمسک ہو جاؤ۔ اگر تم کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ یعنی پروردگار عالم قرآن مجید کی عظمت کو بیان کر کے اس کی بے نیازی کا بھی اعلان کر رہا ہے،
یقین
کہ دیکھو اسے تم مانو گے تو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اسے تم قبول نہ کرو گے تو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ اگر فرق ہے، فائدہ ہوگا تو تمہارا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا تو تمہارا نقصان ہوگا۔
یقیناً انسان جتنا بھی قرآن مجید سے دور ہوتا چلا جائے گا اس کو نقصان ہوگا، اور جتنا انسان قرآن مجید سے مانوس ہوگا تو اس انسان ہی کا فائدہ ہے، اور نہ صرف اخروی فائدہ بلکہ باقاعدہ طور پر یہ تجرباتی چیز ہے اور مشاہدہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ دنیا میں قرآن سے مانوس ہیں ان کو دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ پروردگار عالم نے عطا کیے ہیں اور نعمتوں سے مالا مال کیے۔
یقیناً ظاہر ہے کہ قرآن آیا ہے انسان کی دنیا کو سنوارنے کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ خود پیغمبر اسلام نے جو سب سے پہلا پیغام پیش کیا، یہ کہا تھا یوں الناس، ہم تمہارے لیے وہ پیغام لے کے آئے ہیں جس میں فلاح دین بھی ہے اور فلاح دنیا بھی ہے۔
یقیناً قبلہ، آیت نمبر 17 سے ہم اسی ترتیب سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان آیات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور پھر گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، کہ جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ عبس کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔
غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, یہ کرم ہے سارا بطول وطن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمان سے ہے,
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے. سورہ عبس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ہم چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب کی خدمت میں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ رضوی صاحب, میں چند آیات کی تلاوت کرنا چاہ رہا تھا وقفے سے پہلے, لیکن وقفے کا اعلان کر دیا گیا, لہٰذا میں تلاوت نہیں کر سکا. اور آیت نمبر 17 سے, چونکہ آپ نے 13, 14, 15 اور 16 کی ایک مختصر تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں پہ فی صحف مکرمہ سے لے کر کرام برارہ تک کیا مراد ہے. آیت نمبر 17 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقہ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. یہ جو آیات ہیں پروردگار عالم, یہاں پہ ایک نئی گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے. گویا وہاں پہ صحیفوں کا اور قرآن مجید کی آیات کا, کہ یہ آیات یا یہ کلام الہی پاک و پاکیزہ ہاتھوں میں جو ہے وہ ہاتھوں سے لکھا گیا ہے. لیکن یہ قتل الانسان ما اکفرہ, یہاں پہ کیا کروں پروردگار؟
اگر در حقیقت اس پر غور کریں تو اس کا تعلق بھی ما قبل سے ہے.
اچھا,
مثلا پروردگار یہاں اعلان کر رہا ہے کہ قتل الانسان ما اکفرہ, موت آ جائے انسان کو, یہ کس قدر ناشکرہ ہو گیا ہے, یہ کس قدر ناشکر گزار ہے. بقول علامہ زمخشری کے کہ پروردگار عالم نے ایک قسم کی نفرین کی ہے، یہ نفرین کی
موت آئے انسان،
بد دعا کی ہے کہ موت آ جائے اس انسان کو. اس کا ماقبل سے کیا تعلق ہے؟ مثلا پروردگار عالم نے کتاب کو نازل کر دیا، ایسی کتاب جس کے یہ خصوصیات ہیں، اس کے باوجود بھی انسان شکر کرنے کے بجائے، اس کے باوجود بھی انسان اس سے ہدایت لینے کے بجائے وہ کفران نعمت کر رہا ہے،
کفر اختیار
کر رہا ہے. تو ایسی کتاب نازل ہونے کے بعد، ایسے اسباب ہدایت فراہم ہونے کے بعد، طبیب دوار بطبے، پیغمبر خدا ایسے طبیب تھے جو جگہ جگہ کے اوپر جا کر لوگوں کا علاج کر رہے تھے، ان کا تزکیہ نفس کرنا چاہتے تھے. تو ایسے اسباب،
یعنی ایسے طبیب کہ جو خود مریض کے پاس
جا رہے تھے،
چل کے جا رہے ہیں
اپنی دوا کو لے کے. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد انسان ہدایت نہ اختیار کرے، اس کے بعد انسان جو ہے وہ خدا کے سامنے سرکشی کرے، تو حق ہے پروردگار کو کہنے کا کہ موت آ جائے اسے انسان کو. قتل الانسان ما اکفرہ، جو کفران نعمت کر رہا ہے یہ حق ہے کہ پروردگار کہے کہ اسے موت آ جائے. اس کے بعد پروردگار خود متوجہ کر رہا ہے، اے انسان تو میرے حکم کے سامنے سرکشی کر رہا ہے، میرے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا رہا ہے، ذرا اپنی حقیقت کو بھی تو دیکھ لے، تیری خلقت کیسے ہوئی، تو کہاں تھا،
کیا تھا
کیسے اس دنیا میں آیا. پروردگار عالم قرآن کی عظمت بیان کرنے کے بعد انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ انسان تو قرآن کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا رہا،
اور خدا اس کو انسان کو اس کی اصل کی طرف متوجہ
کر رہا ہے،
حقیقت کیا ہے،
تیری اصل کیا کہ انسان جو ہے وہ اس کی خلقت کیسے ہوئی. اے انسان جو تو اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، قرآن کے مقابلے میں جو ہے وہ سرکشی کر رہا ہے، پروردگار کے احکام کے سامنے جو ہے وہ سرکشی کر رہا ہے، اے انسان ذرا اپنی حقیقت کے اوپر غور کر. من ای شیئن خلقہ، تجھے پروردگار نے کس چیز سے خلق کیا ہے. اس کے بعد خود پروردگار بیان کر رہا ہے، ظاہر ہے پیدا ہونے والا کیا جانے کہ کس چیز سے پیدا ہوا، پیدا کرنے والا متوجہ کر رہا ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچانو. من نطفتن خلقہ فقدرہ، پروردگار نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک مادے سے تم پیدا ہوئے ہو، اور اس کے بعد تم سرکشی کر رہے ہو ایسا مادہ کہ شاید اس کا بیان بھی خلاف ادب ہو،
بالکل
معاشرے میں بیان کیا جائے، لیکن پروردگار انسان کو اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ تربیت کے لیے،
نجس قطرے سے انسان کو،
انسان کس طرح سے پیدا ہوا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہو، اور اس کے بعد پروردگار نے نطفے سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اس کی جو چیزیں اس کے لیے موزوں تھیں خداوند عالم نے وہ اس کے لیے معین کیا، موضوع بنایا اس کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز، مثلا اب ظاہر ہے کہ جب انسان کی خلقت ہو رہی ہے، پروردگار اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا قد کیا ہوگا، وہ دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارے گا، کب اسے موت آئے گی، کتنا وہ زندہ رہے گا، کس زمین کے اوپر موت آئے گی، فقدرہ کے ذیل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر پروردگار کہہ رہا ہے ثم السبیل یسرہ، اے انسان تجھے ایک نطفے سے بنایا اور تیری تقدیر لکھی، اس کے بعد تیرے لیے راستے کو آسان کیا.
جی قبلہ، ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہتے ہیں، پروگرام ختم ہونے.
جی خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے انسان تیری خلقت نطفے سے ہوئی، اور اس کے بعد تیری تقدیر لکھی گئی، اس کے بعد ثم السبیل یسرہ، تیرے لیے راستے کو آسان کر دیا گیا دنیا میں آنے کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ کیفیت جو بیان کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے بچہ شکم مادر میں تھا، اور پروردگار عالم نے پھر راستے کو آسان کیا. اور اس کے بعد ثم اماتہ فاقبرہ، اور اسی خدا نے تمہیں موت بھی دی اور قبر تک بھی پہنچایا. یہ ساری چیزیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، اس کے بعد
باوجود بھی تم سرکشی کرتے
تم سرکشی کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی پروردگار عالم کے احکام کی اطاعت کرنے کے بجائے تم اس کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے ہو.
یقین قبلہ، یہاں پہ مجھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ یاد آتا ہے انسان کی خلقت کے حوالے سے، کہ انسان کتنا غرور، تکبر اور گھمنڈ کرتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ سرکشی کرتا ہے، جبکہ اس کی خلقت جو ہے ایک نجس قطرے سے ہوئی ہے. اس
کی ابتدا جو ہے وہ نطفہ ہے، اور آخر میں انسان ایک مردہ ہو جائے گا.
بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ کا گفتگو سے بہت لذت حاصل کی اور مزہ آیا، اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا. ناظرین، پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان اور تمام دوستوں کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.
Yeah.